يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو تم یاد رکھنا کہ تمہیں اس دنیا میں آسائش و آرام کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. یہ ساری نعمتیں ساری برکتیں ساری رحمتیں جو تم پر نازل فرمائی ہیں اس کا ہدف اور مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ تمہارا ہدف اور مقصد ہے. تمہاری خلقت کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا ہے مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. مفہوم ہے اب عبادت پہ گفتگو ہو چکی, عبادت کیا ہے گفتگو ہو چکی. اب آئیے آج دیکھتے ہیں کہ حقیقت عبادت کیا ہے, کیا ضرورت ہے عبادت کی, کیا ہدف ہے عبادت کا, کیا مقصد ہے عبادت کا. انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی اس سلسلے پہ. آج کی گفتگو میں ہم آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اور ہدف اور مقصد یہ ہے کہ حقیقت عبادت سے آشنا ہو جائیں. حقیقت عبادت کیا ہے؟ خدا کی قسم انسان کے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں اگر حقیقت عبادت انسان سمجھ جائے, محسوس کر لے کہ حقیقت عبادت کیا ہے. آپ غور کریں, خود معصوم حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت عبادت کیا ہے. العبودیت جوہرتن, العبودیت جوہرتن کنہوا الربوبیہ. کہتے ہیں حقیقت عبادت یہ ہے کہ خود عبادت ایک ایسا جوہر ہے کہ جس کے تہ میں ربوبیت مل جاتی ہے. یہ حقیقت عبادت ہے, یعنی وہ عبادت جو خدا تک پہنچا ہی نہ سکے وہ عبادت ہے ہی نہیں. ہم خود اپنے اندر محسوس کریں اس بات کو. یہ معصوم فرماتے ہیں, میرا کہنا نہیں ہے, مولا فرما رہے ہیں. العبودیت جوہرتن, عبودیت ایک جوہر ہے. وکن ہوا الربوبیہ, اس کی تہ میں ربوبیت ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے رسول کو رسول بھی کہا, اپنے حبیب کہا, طٰہٰ کہا, یاسین کہا, مزمل کہا, مدثر کہا, سب کچھ کہہ دیا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, ساری آپ آیتیں اٹھا کے دیکھ لیں خدا کے لیے, رسول خدا نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائی ہیں. لیکن اس کے باوجود جب اپنے بندے کو معراج عطا کیا, جب اپنے رسول کو معراج عطا کیا, اپنے حبیب کو معراج عطا کیا, تو یہ نہیں کہا سبحان الذی اسرا برسولہ بحبیبہ, نہیں, بلکہ کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ معراج, یہ بلندی, یہ قربت الہی, یہ دو کمان کا فاصلہ انسان طے ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ حقیقت عبادت سے آشنا نہ ہو جائے, حقیقت عبودیت اپنے اندر پیدا نہ کر لے. اور حقیقت عبادت یہی ہے اور آثار بندگی بھی یہی ہے کہ انسان جب خدا کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دے تو اس کے اعضاء و جوارے سے کچھ نہ کچھ دنیا کے سامنے نظر آنے لگے. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ عبدی اطعنی اجعلک مثلی, اے میرے بندے میری عبادت کر, میری اطاعت کر. اجعلک مثلی, میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. غور کریں, فکر کریں ناظرین, حقیقت عبادت یہی ہے کہ انسان جب عبادت الہی اور اطاعت الہی کرنا شروع کر دیتا ہے تو خدا خود کہتا ہے کہ اگر تم نے مفہوم عبادت اور حقیقت عبادت کو پہچان کر اپنے آپ کو عبودیت کی زندگی میں پہنچا دیا ہے, عبودیت کے مرحلے میں پہنچا دیا ہے, تو اب میرے بندے تیار ہو جا. اے میرے حبیب تیار ہو جا, میرے بندے تیار ہو جا. کس بات کے لیے تیار ہو جا؟ عبدی اطعنی, اگر تو نے میری اطاعت کر لی ہے, اجعلک مثلی, اب میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. میں رازق ہوں, تیرے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر دوں گا کہ تو دوسروں تک رزق پہنچائے گا. میں خالق ہوں, تجھے مرکز خلقت بنا دوں گا. میں حی ہوں, کبھی تجھے مرنے نہیں دوں گا. تو حقیقت عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا سے قریب کر دے. اگر خدا سے قربت ہو رہی ہے تو عبادت ہے, ورنہ عبادت نہیں ہے. مثلا ایک انسان جو ہے صبح سے لے کے سحر کر رہا ہے اور شام مغرب کے وقت, مغرب کے بعد جو ہے وہ افطار کر رہا ہے, لیکن اس کی نیت ہی صحیح نہیں ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پورے گھر والے روزہ ہیں تو میں بھی روزہ ہوں، وہ دیکھ رہا ہے کہ مثلا سب روزہ، میرے دوست روزہ ہیں میں بھی روزہ ہوں، میں صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھاؤں گا، یہ سب ذہن میں ہے، تو ایسی صورت میں شاید اس کا بھوکا رہنا ہو، عبادت نہ کہلائے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی نیت یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ صرف اپنے پروردگار کے لیے کر رہا ہوں، کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے، کسی میں میری شہرت ہو نہ ہو، میں روزہ دار کہلاؤں نہ کہلاؤں، یہ ذہنوں میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ چلیں آگے تھوڑا سا اور آگے بڑھے، کیا ہے؟ خود آپ دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ پہلے ہی دن یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ فکر کرنا. خود جناب ابو ذر کے لیے، جو صحابی ہیں بہت بڑے صحابی، آپ جا کے دیکھیں ان کے لیے تاریخ اور ان کی روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب ابو ذر ایک درصد اگر عبادت کرتے تھے تو اس کے 9 گنا زیادہ اس سے تفکر کرتے تھے، سوچتے تھے، فکر کرتے تھے. آغا باقر الصدر جو سرزمین عراق کے بہت بڑے عالم دین اور انہیں شہادت نصیب ہوئی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ باقر الصدر کیسے بن گئے، آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ انہوں نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ میں نے اگر 10% مطالعہ کیا ہے تو 90% بیٹھ کر تفکر کیا ہے، فکر کیا ہے، سوچا ہے. تو یہ فکر، یہ سوچ تعمیر شخصیت کے لیے بہت ضروری ہے. ہم سوچیں، ہم فکر کریں، صرف عبادتیں کرنا معیار نہیں ہے، ہم ہر لمحے بیٹھ کے سوچیں. اسی لیے قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے لعلکم تتفکرون، لعلکم یتفکرون، لعلکم تعقلون. کیوں؟ اسی لیے کہہ رہا ہے تاکہ تم سوچنے لگو، تاکہ تم تعقل کرنے لگو، تاکہ تم فکر کرنے لگو. تم پہاڑ کو دیکھو فکر کرو، تم اونٹ کو دیکھو فکر کرو، تم اسے دیکھو فکر کرو. کیوں؟ یہ اسی لیے کہ جتنا فکر کرتے جاؤ گے اتنا توحید سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا توحید سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا کیا صرف اور صرف عبادت ہمارے لیے کامیابی کا سبب ہے؟ مولا نے فرمایا ہے تمہارا اشتباہ ہے، تمہاری غلطی ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ عبادت کثرت عبادت سے تم کامیاب ہو جاؤ گے. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، میرے گھر کے پڑوس میں ایک خاتون ہے اور بہت عبادت کرتی ہے اور بہت زیادہ نان نفقہ دیتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب خیرات کرتی ہے، اور اس کے عمل کا کیا کہنا اور یہ کہنا اور وہ کرنا، اور ایسا کرتی ہے اور ویسا کرتی ہے، تعریف کرنے لگی. رسول اسلام نے بس ایک جملہ پوچھا، بس اتنا بتاؤ کہ اس کا اخلاق اپنے پڑوسیوں سے کیسا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک مشکل ہے، اس کی کسی سے اس کے پڑوسیوں سے اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. رسول نے کہا پھر کیا؟ ایسے شخص کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. آپ غور کریں، یعنی جب انسان کسی انسان سے، عبادت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ انسان کسی اللہ کے بندے کو نقصان نہ پہنچائے. بہت غور کریے گا اس بات کو، اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو پھر ہمیں کسی کو نقصان پہنچانے کا حق کیا ہے؟ اگر ہم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو کسی کی غیبت کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اگر ہم کسی کی بھلائی نہیں کر سکتے تو اس کی برائی کرنے کا حق ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ ایک مومن کے لیے نازیبا ہے، اور اسے نہ جانے کتنے درجے پیچھے کر دیتی ہے کہ وہ کسی کی غیبت کر دے، کسی کے لیے برائی کر دے. اور یہ تو مجھ سے زیادہ بہتر آپ نے سنا ہوگا کہ جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ سب سے پہلے خود اس میں گر جاتا ہے. آپ غور کریں، آپ آ جائیے اور تاریخ میں دیکھ لیجیے، سب نے عبادت کی. ایسے ایسے توحید کے سانچے میں ڈھل جانے والے آپ کو حقیقت عبادت میں مصروف لوگ ملیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب، جس کا قصیدہ پوری دنیا پڑھتی ہے اور فضائل سن کے ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں. خالی باب خیبر کو اکھاڑنا علی کمال تھوڑی تھا، مولا کائنات کا مرحلہ یہی تھا کہ جب پاؤں میں تیر لگ گیا اور لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کب علی کے پاؤں سے تیر نکالیں، تو آواز دی کہ جب علی محو عبادت ہوں، جب علی حقیقت عبادت کی چاشنی میں گم ہوں، تو ایسی صورت میں تم علی کے پاؤں سے تیر نکال لو، علی کو احساس بھی نہیں ہوگا. اور ہوا بھی یہی کہ میرا مولا جب مصلی عبادت پہ تھا تو لوگوں نے آ کے ان کے پاؤں سے تیر نکال لیا اور مولا کو احساس بھی نہیں ہوا. آپ غور کریں، فکر کریں، جب انسان کمال عبودیت میں پہنچ جاتا ہے، جب انسان حقیقت عبادت سے آشنا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے اندر صرف اور صرف خدائی جھلک دیکھتا ہے، اور اسی کا نام حقیقت عبادت ہے کہ بندہ اپنے رب سے ملاقات کر لے. آج کے لیے یہی کافی ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.